علیکم ناظرین، قرآن باغ میں آصف میں ہوں، حاضر خدمت ہے۔ آج صبح میں اپنی بچی کو اسکول چھوڑ کے آیا، اور اس کے بعد جب یہ پشاور کا حادثہ ہوا تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان ماؤں پہ کیا بیتی ہوگی، اور ان بھائیوں پہ اور ان پیرنٹس پہ جن کی بچی ہیں، جن کے بچے اس اسکول میں گئے۔ اب اس واقعے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، جن کا ٹھنڈے دل سے اور سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہت بری عادت ہے ہماری کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور بڑے بڑی شخصیات کو بچانے کے لیے قومی غیرت اور قومی خود مختاری اور طرح طرح کے سوانے لفظوں کے اندر چھپا کے ہم واقعات کی تحقیقات قوم کے سامنے نہیں لاتے۔ آپ کو اور ہمیں کسی واقعے کا نہیں پتا کس کے حقائق کیا تھے۔ اللہ کے فضل سے، بلکہ اللہ کے فضل سے نہیں کہنا چاہیے، صاحبان اقتدار کی ڈٹائی سے ہر حادثہ چھپایا گیا ہے، اور آپ کو، مجھے اور اس قوم کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی سی بھی چیز شیئر کی جائے۔ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، کون کرتا ہے، فیصلہ سازوں کی یہاں اہلیت کتنی ہے، اور ہمارا گھر کب تک چلتا رہے گا۔ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ملفوف انداز سے بات کرنے کی بجائے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک اور اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے، کھل کے چیزوں کے نام لینے چاہیے۔ میجر جنرل خالد رحیم صاحب میرے آج کے پہلے مہمان ہیں، ویلکم سر، آپ تشریف لائے۔ میاں انور الحق رامے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ میاں صاحب تھینک یو ویری مچ۔ امین شہیدی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، مدرسہ وارت المسلمین کے سربراہ ہیں اور ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ اور سردادہ محمد یعقوب صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب، 16 دسمبر ذہن میں تھا کہ آج ہم پروگرام کریں گے، کچھ اور چیزیں لائیں گے، لیکن ایک نیا 16 دسمبر
سکوت ڈھاکہ کے بعد ایک اور،
یہ چیزیں کہاں رکیں گی جان صاحب؟
اس سوال کا جواب تو شاید کوئی بھی نہ دے سکے آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں تو جب سے پاکستان بنا ہے اور قائد اعظم کی وفات کے بعد سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس ملک کو لوٹا کسوٹا گیا ہے، ابھی تک وہ چل رہا ہے، اور پالیسیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی چیز پہ بھی، چاہے آپ معاشی پالیسی کی بات کریں، چاہے آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں، چاہے آپ انٹرنل پالیسیز کی بات کریں، تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ جو بہت ہی دردناک واقعہ ہوا ہے پشاور میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہماری گورنمنٹ جو سینٹر میں ہے ان کا بھی بہت قصور ہے، پی ایم ایل این کا، اور جو گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں ہے اس کا بھی بہت قصور ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ۔ اور ایک یہ آپریشن ضرب عزب جب شروع ہوا تو ایک قسم کی کمپلیسنسی سیٹ ان ہو گئی، بیکاز وہ 3-4 مہینوں کے لیے خاموشی چھا گئی، یہ سارے انسیڈنٹس بھی بہت کم ہو گئے نہ ہونے کی حد تک۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس ٹائم فریم میں وہ سارے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، ریکوپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، اور وہاں ہوگا جہاں آپ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اس دفعہ انہوں نے کامرہ پہ نہیں اٹیک کرنا تھا، انہوں نے وہ پی این ایس بیس کراچی پہ نہیں اٹیک کرنا تھا، جی ایچ کیو پہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے ایک بڑا سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈا جو کہ ایک اسکول تھا، نیور مائنڈ کہ وہ آرمی پبلک اسکول تھا یا کون سا اسکول تھا، اسکول تھا اور بچے تھے، نیور مائنڈ کہ وہ بچے کس کے تھے، آپ کے، میرے، کسی اور کے، فوجیوں کے، سویلینس کے، بچے تھے، اس قوم کے فرزند تھے، یہ ہمارا مستقبل تھے، جن کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ آپ کا سوال، یہ ختم تب ہوگا جب آپ دوغلی پالیسیاں ختم کر دیں گے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی سمپتھیٹک ہے ٹورڈز طالبان، مجبوری کی حالت میں انہوں نے اس آپریشن کی اجازت دی، شاید دیر وہ ایز دے سے دیر ہینڈ واز فورسڈ انٹو ٹیکنگ دس ایکشن اور ایکسیپٹنگ دس ایکشن۔ تحریک انصاف کا بھی یہی ہے، تحریک انصاف بھی طالبان سے بات چیت پہ ہمیشہ زور دیتی رہی ہے۔ ابھی آئی تھنک آج کے واقعے کے بعد اگر کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پاکستان کا دشمن کوئی نہیں ہو۔
ٹھیک، امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس حادثے کے بعد؟ اب معاملات حل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ مکمل طاقت کے ساتھ کرش کریں ان عناصر کو، دوسرا یہ کہ کچھ تو پالیسیاں ہماری بھی غلط تھی نا ماضی میں، اور آگے سے بھی ایک پورا نیریٹو ہے، تو با مقصد مذاکرات کی طرف جائے دے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان صاحب نے بنیادی بات میرا خیال کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ کب تک برداشت کریں گے؟ ایک ریاست تب ریاست ہوتی ہے جب اس کی کوئی رٹ ہو. ریاست تب باوقار ریاست کی صورت میں سامنے آتی ہے جب اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے طالبان کو اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو پروموشن ملی اور اس کے نتیجے میں پاکستان آج تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب جب یہ صورتحال پوری قوم کے سامنے ہے, آج کے واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی چاہے اس کا تعلق کسی گروپ سے ہو, کسی مسلک سے ہو, کسی پارٹی سے ہو, کسی علاقے سے ہو, پاکستانی ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کو بچانے کی بات کرے, اسلام کو بچانے کی بات کرے, مسلمانوں کو بچانے کی بات کرے. اور آج ہم اس نتیجے پر میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں کہ اب ریاست کو اپنی پوری طاقت کے استعمال کے ذریعے سے ایسی قوتوں اور ان کی نسلوں تک کو ختم کر دینا چاہیے, ورنہ پاکستان کل نہیں ہوگا. آج جو کچھ ہوا ہے
انسانی قوتوں اور ان کی نسلوں تک کو ختم کر دینا
چاہیے, جن کے ذہنوں میں یہ جو لوگ اس اپروچ کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں, جو لوگ ایسے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, جو لوگ پیچھے رہ کر ایسی ذہنیتیں تیار کرتے ہیں, جو لوگ ایسے مراکز تشکیل دیتے ہیں جہاں پر اس طرح کے وحشی لوگ جنم پائے اور ان
کی آپ سے پوچھنی ہے. ابھی ہمارے ٹیلی ویژن چینل کی ایک میراتھن ٹرانسمیشن چلتی رہی, حافظ حسین احمد صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ دو چیزیں کرنی ہوگی. ایک چیز تو یہ کرنی ہوگی کہ آپ کو امریکن وار سے نکلنا ہوگا اور اپنی انڈیجنس پالیسی کے ساتھ چلنا ہوگا, اس کے بعد پھر آپ کوئی چوبی فیصلہ کر لیجئے. آپ کے سب تک خود کو
دیکھیں, میرا خیال ہے ہمیں سیاسی بیانات سے اب گریز کرنا چاہیے. اگر یہ امریکی پالیسی ہے تو جن صاحب نے یہ بات کہی ہے وہ گزشتہ 30 سالوں میں کیا امریکی پالیسی کے ساتھ نہیں چلے؟ کیا یہی وہ پارٹیاں نہیں تھیں جنہوں نے ہر حکومت میں اپنا حصہ لیا؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے کبھی پیپلز پارٹی میں گزارتے نہیں, کبھی نون لیگ میں گزارتے نہیں, کبھی مشرف کے ساتھ گزارتے نہیں, جس کی بھی حکومت آئی اس میں ان کا حصہ رہا, وہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟
نو مذاکرات.
میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا کوئی چیپٹر اب کھلنا نہیں چاہیے اور اس پر کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک,
جب آپ کے ملک کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے تو اس کے بعد کس سے مذاکرات؟
ٹھیک ہے, جن سے
مذاکرات؟
جی بسم اللہ. جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ جنگی اصول جناب صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے کہ نو یور اینیمی, آپ کا دشمن کون, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہم 10-15 سال سے لڑ رہے ہیں, قوم اس کے اوپر متفق نہیں ہو سکی کہ جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں وہ دشمن ہے یا نہیں ہے. یہ جو کنفیوژن ہے اس میں کون ذمہ دار ہے؟ جس طرح جان صاحب نے کہا کہ آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور کا واقعہ بڑا دردناک, المناک, افسوسناک واقعہ ہے. قوم کی پوری حیرت زرا قوم ہوئی ہے, اور پہلے بھی 16 دسمبر نے بہت سے چرکے اور ظلم و زیادتی کی داستانیں بھارتی رشا دوانیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کی صورت میں پاکستانی قوم کو جھیلنی پڑی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قوم یکسو نہیں ہے, میرا خیال ہے نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس نقطے پر کہ پاکستان دہشت گردی کی ہب بنا ہوا ہے, پاکستان کے عوام ظلم و تشدد کا شکار بن چکے ہیں, بچوں پر ظلم ہوا, یہاں ہمارے جنرلز مارے گئے, میں سمجھتا ہوں ایک فکری محاذ ہے, اس کا ایک قوت کا محاذ ہے. ہمیں دو چیزوں کو نقطہ نظر کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک وہ لوگ جو ذہنی تربیت کرتے ہیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ آتا ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں, ہمیں ان اسباب پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کو بالقوت نافذ کرنے والی جو قوتیں ہیں کیا سارے محراب ممبر ان کی کنڈم کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے خود فضا ایسی ہمارے ماحول نے پیدا کر دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام روٹین کے طریقے سے ارتقائی عمل سے اسلام کا نفاذ ممکن نہیں ہے, ہم نے لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دی. اس کے نتیجے میں یہ عین ممکن ہے کہ فوراً ریشہ دوانی بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر جو داخلی انتشار کا سبب ہے, جو مذہبی سوچ پاکستان کے اندر اس حد تک موجود ہے, طالبان کی صورت میں, داعش کی صورت میں, بہت سی اور قوتیں جو مسلح گرو بن گئے ہیں مذہبی
موجود ہے پاکستان میں.
جی
داعش کی صورت میں آپ سمجھ,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ تو موجود ہے, یعنی داعش کی سوچ, طالبان کی سوچ ہے کہ قوت سے ہم
چیزوں سے. صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا کوئی چیپٹر نہیں ہے, آپ کہاں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات ان سے جو دہشت گرد ہیں ان سے تو مذاکرات ممکن نہیں ہے, لیکن یہ علماء کرام اور مشائخ کی ذمہ داری ہے, پاکستان کے ساری دینی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی سوچ کو جنم دیں جو سوچ دہشت گردی کے خلاف ایک کفر بن کر ابھرے. اب ساری پاکستانی کو مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھتی ہے کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے.
ہم بھی
صحباب کے لیے ضروری ہے کہ ان میں شاید کانفرنس بلائیں ہر محراب و ممبر کے اندر یہ آواز بلند ہو کہ یہ دہشت گرد ہے, قوم کے دشمن ہے, اسلام کے دشمن ہے, اسلام کو وہ سے نافذ نہیں ہو سکتا.
صاحب یعقوب صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, بات آپ پہ آ گئی کہ بقول ان تینوں مہمانوں کے آپ ایک متفقہ بیانیہ نہیں دے سکے قوم کو, یو آر سمپتھائزر, کہاں کھڑے آپ؟
نہیں, ہم ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ جو پشاور میں واقع ہوا ہے انتہائی دردناک اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہیں جس سے تمام قوم کو, جماعتوں کو بلکہ جماعتوں کے علاوہ تمام قوم کو اس سے کافی درد پہنچا ہے, ہمیں بھی کافی درد پہنچا ہے اس سے, اور ہم اس کے خلاف ہیں. روز اول سے ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں, دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور روز اول سے ہم نے کہا ہے کہ یہ بالکل اسلام کہ یہ اسلام کے نفاذ کا راستہ نہیں ہے. اسلام کے نفاذ کا راستہ جمہوری راستہ ہے, اور وہی راستہ ہے جو کہ انتخابات
طے کر لیا گیا کہ یہ کارروائی انہوں نے کی جو نفاذ اسلام چاہتے ہیں.
نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ روز اول سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم اسلام لانے کے لیے راستہ نہیں ہے. وہ اس کے لیے راستہ جو ہے قانون, آئینی قانون.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایکٹ آف ٹیرر ہوتا ہے تو ہم آل ٹوگیدر مذہبی سوچ رکھنے والوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. آس پاس اڑوس پڑوس میں بہت سی چیزیں پڑی ہیں, بہت سی چیزوں کو ہم بیل آؤٹ کر دیتے ہیں.
ہاں, یہ ہمارے ایک اس میں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ ہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے مختلف ایجنسیز نفوذ کر چکے ہیں پاکستان میں.
ایک اور سوال آپ سے.
ہاں
ٹھیک ہے, آپ نے کہا ادھر نظر رکھیں, جب ادھر ادھر نظر رکھیں گے تو پھر سید انور حسن صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پہ بھی نظر جاتی ہے, قتال والی. ابھی انور اللہ کرانے صاحب نے, جان صاحب نے, سب نے یہ کہا کہ ایک ایسی سوچ پیدا کرنی چاہیے ٹھہراؤ کی, تحمل کی, رواداری کی. جب آپ جیسی سب سماجی پس منظر کی جماعت کے سابق امیر بھی کہہ رہے ہو کہ ملک کے اندر نظام کی بہتری کے لیے قتال ہونا چاہیے, تو پھر ایکسٹریمزم تو پھیلے گا نا جی.
ایکچولی یہ منور حسن صاحب کے بیان جو ہے اس کو جماعت کے اندر بھی اس پہ بہت بحث ہوئی ہیں, اور خاص کر اس کی جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے, جناب محترم سراج الحق صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ خود اس کی بیان کافی تھی جو اس سلسلے میں اس نے اسی دن بھی دیا تھا اور اس کے دوسرے دن بھی دیا تھا منور حسن صاحب کے بیان کے متعلق.
جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سے ایکسٹریمزم ختم کرنے کی, تو ایک سوچ آتی ہے کہ جو دینی مدارس ہیں ان کو مسالک کی بنیاد پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, سٹیٹ ان کو آن کر لے, آپ کی ہوں کسی اور کی ہوں, ریاست ان کی سرپرستی کرے, ریاست ان کا خراجات برداشت کرے, اور انہیں اپنا نصاب دینے کی یا اپنا طرز فکر دینے کی بچوں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. یو ایگری؟
دیکھیے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا اگر مجھے آپ ٹائم دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سناریو ہے اس میں تمام مذہبی اور دینی جماعتوں کو ایک پیش پر کھڑے ہو کر ملک اور قوم کے مفاد میں مشترکہ طور پر اپنا موقف دینا چاہیے, اور اگر مگر سے نکل کر واضح طور پر کہنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستانیت سے تعلق ہے, یہ صہیونی یہودی لوبی کا وہ کام ہے جس میں طالبان استعمال ہوتے ہیں, جس میں یہ دہشت گرد استعمال ہوتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں سب کو ایک پیج پر کھڑے ہو جانا چاہیے, اور پوری ریاست کو بھی اس فکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور 18 کروڑ عوام کی نمائندگی میں فوج کو پوری طاقت کے ساتھ آ کر اس سازش کو اور اس فتنے کو کچلنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے میں ہمیشہ یہ ٹی وی چینلز پہ کہتا رہا ہوں, ہم اس بات کے داعی بھی ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہمیں تمام مسالک, چاہے اہل حدیث ہیں, چاہے دیوبندی ہیں, چاہے بریلوی ہیں, چاہے شیعہ فقہ جعفریہ سے متعلق مدارس ہیں, ان سب کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اختلافات کو اٹھانا ہے یا مشترکات کو اٹھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا مفاد اس میں ہے کہ آپ ان مشترکات کو اٹھائیں جو تمام مسالک اور تمام مقادم فکر کے درمیان مشترک ہیں. آپ کے پاس ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جہاں پر مشترکہ نصاب پڑھایا جائے, آپ کے پاس ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جہاں پر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہو کر نصاب پڑھا سکے اور کسی کو کسی پر اعتراض نہ ہو. ایسا ادارہ بننا چاہیے, ایسا نصاب بننا چاہیے جس میں جب آپ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں تو فقہ جعفری بھی پڑھائیں، اگر کلامی مسائل اہل حدیث کی نگاہ سے پڑھاتے ہیں تو حنفیوں کی نگاہ سے بھی پڑھائیں، دیوبندیوں کی نگاہ سے بھی پڑھائیں، بریلویوں کی نگاہ سے بھی پڑھائیں، اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کی نگاہ سے بھی پڑھائیں۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا تعلیمی نظام جہاں پر سب چیزیں پڑھے تاکہ اپنی دانش اور اپنے شعور کے مطابق انتخاب کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ آپ لوگوں کو آزادی دیں کہ وہ استدلال دلیل نصاب منطق کے
تمام مدارس کا،
بالکل ایک نصاب ہونا چاہیے۔ ایسے مدارس آپ آئی بی ایل مدارس بنا لیں،
اساتذہ کا انتخاب
بڑا آسان ہے کہ حکومت اپنی سطح پر ایسے مدارس، ایسا نصاب تشکیل دے جس میں زیادہ زیادہ اتفاق رائے قائم ہو، یعنی اس میں اخلاقی تعلیم کا انحصار ہو، معاشیات کی تعلیم کا انحصار ہو، جو متفقہ مسائل ہیں پاکستان کے، یعنی کامنالٹیز جو ہیں مذاہب سارے فقہی مذاہب کے اندر، ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کیا جائے، اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو علماء کرام پر۔
لیکن میں نے سنا کہ ایک رپورٹ کا طالب علم دوسرے رپورٹ میں ایگزام بھی نہیں دے سکتا،
میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے اور نہ حکومت یہ کام کر سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حکومت اپنے ادارے نہیں چلا سکتی، حکومتی ادارے تو ہمیشہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو انٹلیکچوئل ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جن میں صبر ہو، تحمل ہو، دانش ہو، بردباری ہو، جو اسلام کی روح کو سمجھتے ہوں، جو مختلف مسالک کے نظریات سے آگاہ ہوں، واقف ہوں اور اس ملک کے بدمن بھی ہوں، یہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے میڈیا کو اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جن کو ریاستی اداروں کی طرف سے بھی پشتی والی حاصل ہو، اور ریاست ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے جو تمام مسالک کی چیزوں کو، مشترکات کو،
جیسا بھی دفعہ دیں۔
جی میں پہلے ان کا جواب
جی ٹھیک ہے،
یہ دونوں معزز مہمان جو ہیں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ آپ اس طرح کا ایک سلیبس، آپ کے اتنے فرقے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ وہ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، انڈیا میں پتہ نہیں کس نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور دوسرے فرقے نے مسلمانوں میں، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حنفی تھا اور دوسرا انڈیا کا جو ہے دیوبندی نے بریلوی کی نماز پڑھا دی یا بریلوی نے دیوبندیوں کی جنازہ پڑھا دیا، تو انہوں نے کہا جی سب کے نکاح ختم، دوبارہ سے نکاح کریں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے ڈیفرنسز اتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں کہ آپ یہ سب ناممکن ہے کہ آپ ایسے مدرسے بنائیں جس میں ایک سلیبس ہو۔
جلد سے میں بتانا چاہوں گا، دیکھیں یہ ہے ان کٹ منگراؤں کی بات جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کی دکان صرف اس بنیاد پر چلتی ہے جب وہ اس طرح کے مسائل پیدا کریں، ورنہ ایک منٹ مجھے اس کو مکمل کرنے، میں آپ ہی کی بات کو لے کے آگے بڑھوں۔ دیکھیں ابھی بھی اگر آپ اسی اجازت علماء کو لے رہے
ہیں،
دہشت گردی کا معاملہ وہ پیچھے رہ گیا، ہم نے مطلب دہشت گردی کی کچھ آپ نے کہا تھا کہ چونکہ اس کی حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک حضرت یعقوب صاحب، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے جب عسکریت کا رخ کیا، کسی بھی نیک مقصد کے لیے کیا، اب یہ اسی کی بائی پروڈکٹ ہے۔ آج 16 دسمبر بھی ہے، مشرقی پاکستان میں البدر کے حوالے سے آپ زیر آتاب ہیں، پاکستان میں اس کے بعد افغان جہاد کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کی بائی پروڈکٹ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ تو ماننا چاہیے کہ یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ غلبہ اسلام کی جد و جہد میں ہتھیار اٹھا لے، یہ فوج کا کام ہوتا ہے۔
بالکل ہم اس کے ساتھ متفق ہیں۔ حالات بنگلہ دیش میں جو حالات آئے تھے، وہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال تھی وہ آپ کو سامنے ہے کہ فوج محصور ہو گئی تھی، لوگوں کے ساتھ بہت مظالم ہو رہی تھی۔ لیکن ہمارا پہلا موقع
بنگلہ دیش کی بات تو ہے، وہ تو آپ نے دفاع پاکستان کی جانب،
ہاں
یہ جو پڑوسی ملک کے اندر جا کے،
ہاں پڑوسی ملک کے اندر ہمارا یہ بالکل یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں مداخلت کریں گے تو ضرور ہمارے ملک میں مداخلت کریں گے۔
تازہ تازہ
بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ اس پہ ہم قائم ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اول تو پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے آج، یہ ہمارے سب کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے اور دردناک واقعہ ہے۔ ہم اسی تناظر میں بات کرتے ہیں اور اسی تناظر میں جب بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا مذہبی جتنے بھی فرقے ہیں ابھی انہوں نے فرمایا، لیکن یہ ممکن نہیں، اس کے لیے چاہیے یہ کہ ہم سعودی عرب کے طرز پر مدرسے بھی سرپرستی بھی حکومت کر لیں، جماعتوں کی مدرسے مساجد کی بھی سرپرستی حکومت کر لے، اور حکومت میں ایک کیپیسٹی آنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، لیکن میری عرض سنیں نا، اس ملک کا ایک بہت بڑا قانون دان اور ایک بہت بڑا توپ قسم کا وزیر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا ٹھیک طریقے سے،
اسی وجہ سے یہی تو ٹریجڈی ہے
نا۔ آپ مدارس ہم دین کو ملا کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، آئندہ قرآن پاک کے 40 کے 40 سے پارے ہم پڑھائیں گے، ثم نعوذ باللہ، جنرل صاحب تھے
وہ۔ دوران نظام تعلیم جو ہے اس نے ہمیں تباہ کیا۔ سعودی عرب میں آپ جائے، ایک آدمی افسر بھی بنتا ہے اور عالم بھی بنتا ہے۔ ہم بھی ایسے ادارے چاہتے ہیں کہ
تعلیم
میں ہوں اور وہ آدمی عالم بھی ہو، وہ آدمی اسکالر بھی ہو، وہ آدمی افسر بھی ہو۔ سرکاری افسر
کی سب سے زیادہ رکاوٹ دینی طبقے کی طرف سے آئے گی،
تو وہ یہ تو ایک دکانداری کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ کے اگر آپ اس سے نکل آئے،
حضرت صاحب نے کہہ دیا ہے،
اس سے آپ نکل آئے تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔
سعودی عرب کا نام لے رہے ہیں، آدھے سے زیادہ مسائل سعودی عرب نے پیدا کیے ہوئے ہیں،
وہ تو دوسری بات ہے۔
صرف سعودی عرب نہیں بلکہ دو مسلم ممالک نے گندے کپڑے یہاں دھوئے ہیں، دو مسلم
ممالک فنڈنگ ہے نا پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اندر، اس کے لیے چیک ہونا چاہیے۔
صرف دینی مدارس نہیں، فارن فنڈڈ کسی میڈم کی این جی او کو ملے یا این جی او ہے مولانا صاحب والے کو ملے، چیک ہونا چاہیے۔
قومی سطح پر کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے یہاں سے
فارن فنڈڈ کو جو ملے ہیں ان پہ بھی تو چیک ہونا چاہیے،
سب کا اجتماعی طور پر آڈٹ ہونا چاہیے اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے، چاہے وہ میڈیا کی بات ہو کہ کسی ادارے کا۔
سر ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے، قوم کی جو پالیسی ہوتی ہے یہ طے کرتے رہے چند غاصب لوگ، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ضیاء الحق صاحب آئے ایک جمہوری آدمی کو اٹھایا، اس کو انہوں نے دیکھا یار حکومت چلانے کا لمبا کیا طریقہ، انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ مل کے جہاد شروع کرتے ہیں، بوریوں میں پیسے آئے، ڈالر آئے، جہاد شروع ہو گیا۔ قوم سے نہیں پوچھا گیا، پارلیمنٹ کا ڈیسیزن نہیں تھا، یہ ایک دلدل میں قوم کو دھکیل دیا ایک جنرل صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ دوسرے آئے ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، ان کو پاکستان میں تو جمالی کے علاوہ میرا کوئی نہیں، ایک دو اور اس طرح کے لوگ، انہوں نے اس پورے پروسیس کو یو ٹرن لے کے سیکولرائزیشن کی طرف دھکیل دیا، ایک آیا اس نے جہاد شروع کر دی، ایک آیا اس نے مجاہدین کو دہشت گرد بنا کے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دو افراد کے فیصلے تھے، ہماری فورن پالیسی میں ہماری قوم کی ہماری پارلیمنٹ کی انپوٹ ہی نہیں ہوتی۔
نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سو کالڈ جمہوری حکومتیں آئی ہیں ان میں کون سا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ ایون یہ جو آپ کی پریزنٹ حکومت ہے اور یہ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں چین کے ساتھ 42 یا پتہ نہیں 43 کروڑ ارب
ڈالر کے،
جی ان میں سے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا میکینکس تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھی، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کیا وہ ٹی او آرز ہیں, نتھنگ. ایم او یو کس لیے سائن کیا گیا, کسی کو, اس پارلیمنٹ کو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب بھی, ان کو کانفیڈینس میں لیا گیا, کسی کو بھی
نہیں. اپنوں کو نہیں لیا ہوگا, یہ تو دوسری جماعت
نے اپنوں کو بھی نہیں لیا, لیکن ان کی جو کوٹری ہے جو ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں, وہ جس طرح شہنشاہ اکبر کے وہ نورتن ہوتے تھے, تو ان کو شاید کچھ تھوڑا بہت پتا ہو, باقی اس قوم کو کچھ پتا ہے. دوسرے پالیٹیشنز پہ آ جائیں, بھٹو, آپ ڈکٹیٹرز کی بات کرتے ہیں, بھٹو سے بڑا کوئی ڈکٹیٹر تھا؟ آخری وقت میں بھٹو کو جس طریقے سے ہٹا دیا گیا بیکاز اس نے الیکشنز ریک کرائے, اس لیے کہ دنیا یہ سمجھے کہ دیکھو جی میں کتنا پاپولر لیڈر ہوں, تو اس کے بعد اس کا انجام تو یہی ہونا تھا نا. میں ضیاء الحق کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, میں تو بلکہ ہمیشہ اس کا بہت بڑا کرٹیک رہا ہوں. میں جنرل مشرف کو وہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اس کا بہت بڑا کرٹیک تھا کارگل کے ایڈونچر پہ.
سر 12 اکتوبر کے ایڈونچر پہ نہیں تھے؟
نہیں, 12 اکتوبر کا ایڈونچر بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز فورسڈ انٹو اٹ, آل دو فوج میں سے چند ایک جنرلوں کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ, ایک منٹ سر, یہ ایک کنٹینجنسی پلان تھا کہ بیکاز فوج آلریڈی مشرف بلکہ فیئر کر رہا تھا کہ نواز شریف یہ کرنے لگا ہے, اس کو سیک کرنے لگا ہے, بٹ اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں جہاز میں ہوں گا تو مجھے سیک کر دیا جائے.
آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن دیکھیے نا, جو بلنڈرز بھٹو صاحب سے ہوئے یا نواز شریف صاحب اب کر رہی ہیں, یہ ہیں انتظامی نوعیت کے. جو دو فکری بنیادیں اس قوم کی غلط رکھی گئی قوم کی رائے کے بغیر, وہ تو انہوں نے,
وہ صرف ضیاء الحق تھا.
ضیاء الحق تھا,
صرف ضیاء الحق تھا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا موضوع آج دہشت گردی کے خلاف اجتماعی جدوجہد تھی, اور اس میں محترم عمران خان صاحب نے جو قومی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنا جو 18 اکتوبر کا, جو 18 دسمبر کا جو ہونے والا تھا پورے پاکستان کو بند کرنے کی بات, محترم عمران خان تحریک پاکستان کے چیئرمین نے یہ کہا کہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں, معطل کرتے ہیں, اور ہم ہر اس قوت کے ساتھ دیں گے جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ہماری خدمات حاصل کرے گی. جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو حد بنی ہے اس میں بھی جنرل صاحب کو غور و فکر کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے معاملات کے اندر ہم جو بیرونی عناصر تھے ان کو کنٹرول کرنے کی پاکستان کی حکومت کے اندر سخت طاقت باقی نہیں رہی.
بات نہ کیا صاحب, آپ غلط بات کر رہے ہیں.
چلے میں غلط بات کر رہا ہوں,
آپ کو پتا انڈیا کے بارے میں بالکل کوئی بات نہ کریں. معافی منگوائی آپ کی حکومت نے, آپ کو پتا
چلے ہم آپ کو, ہم آپ کی
حکومتیں رام صاحب حکومت نے نہ کبھی بھارت کا ذکر لینا ہے نہ کبھی بھارت کا نام لینا ہے.
بھارت میں جائے تبھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حکومتیں جو آج صرف پاکستان میں صرف
آپ کی وہاں سے بھی معافی منگوائی.
سر وہ
نام لے کا نام پشاور,
عمران خان کا صرف ایک بڑا سادہ سا مطالبہ تھا, جنرل صاحب کی بات آ جائے گی بات, کہ پاکستان کے اندر رگڈ الیکشن ہوئے ہیں, دھاندلی سے ہوئے ہیں, صرف 4 ملکوں کو کھولا جائے. لیکن آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے, اب تو 2.5 ملکوں میں ریٹرننگ الیکشن ٹریبیونل یہ کرا دیا گیا.
حاجی غلام علی صاحب جے یو آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر ہمارے ساتھ لائن پر. حاجی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علی صاحب, امین شہیدی صاحب فرما رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو فکری پرابلمز ہیں اس ملک کے جو ایکسٹریمزم کو فروغ دیتے ہیں, اس کا حال یہ ہے کہ ایسا نصاب بنایا جائے اور ایسے مدارس بنائے جائیں جہاں تمام مکاتب فکر کے علماء آ کے پڑھائیں, اور کوئی مدرسہ کسی ایک مکتب فکر کا نہ ہو, تاکہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. یہ کس حد تک قابل عمل تجویز ہے؟
دیکھیے یہ تجویز اچھی تجویز ہے, اور آج آپ دیکھتے جب اسلامی نظریاتی کونسل آئین کے تحت ایک ادارہ ہے, آئین پاکستان نے اس ادارے کی افادیت کو تسلیم کی ہے, اس ادارے میں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس ادارے کے جتنی بھی, یعنی آئین پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی جتنی بھی ریکمنڈیشن ہو وہ اس پر قانون سازی لازمی ہوگی. لیکن میں نہایت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک اسمبلی کے فلور پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات نہیں آئی. اس سے بڑا ادارہ تو ہے نہیں. اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل جس میں تمام مکاتب فکر کے جیت علماء ہیں ان سے ہم رابطہ کریں اور وہ یہ چیز لائیں, اس سے اچھی کوئی بات نہیں, تاکہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان اور ایک نظر اور ایک فکر کے ہم بنا سکے.
حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ انتظامی مسئلہ ہے یا یہ فکری پرابلم ہے؟
نہیں جی یہ فکری پرابلم نہیں ہے. یہ دیکھو یہ اس مسئلے پر بڑی باریکی سے اور ایک بہت بڑا ڈیبیٹ اس پر ہونا چاہیے. یہ ایک لوگ جو آج 10-15 سال پہلے ہم اس کو مجاہدین کہتے تھے, ان کو سروں پہ بیٹھاتے تھے اور اس کو امریکہ نے بھی ان کو مجاہدین کا اپنا مطلب لیا, لیکن یہ مجاہدین ان کے مطلب کے لیے استعمال نہیں ہوئے. ان میں تو یہی تھا کہ ہم سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم دین کے لیے اور اسلام کے لیے کر رہے ہیں, ایک مائنڈ ان کا بن چکا تھا. آج ان یو ٹرن لے کر اس مجاہدین کو جب انہوں نے دہشت گرد قرار دیا تو یہ چیزیں پھر ایک جنگ شروع ہو گئی اور جنگ اپنے ملک کے ساتھ شروع ہو گئی. تو اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا تمام مذہبی جماعتوں کو, تمام سیاسی قائدین کو, کہ ان لوگوں سے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے, انہیں یہ سمجھایا جائے کہ
حاجی صاحب کچھ حاجی غلام علی صاحب میرے پینل پہ جنرل خالد نعیم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. میاں انور اللہ کرامے صاحب ہیں, ان کی بھی کم و بیش یہی رائے ہے. امین شہیدی صاحب کی بھی کم و بیش یہی رائے ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں ان کی اپنی رائے ہے, وہ اپنے رائے کے مطابق دوسرے. میری آج بھی یہ رائے ہے کہ دنیا میں ہر مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے اور سمجھانا پڑے گا کہ وہ کس چیز کے لیے انہوں نے بندوق اٹھایا اور ان کے ہاتھ سے بندوق کیوں پھینکتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں امن دیتے ہیں, تاکہ ان کو ہم سمجھ سکے اور وہ اپنے فکر اور سوچ ہمیں منتقل کر سکے, تاکہ ایک دوسرے کی بات سمجھ کر رائے عمل سے کرے. تو چونکہ ایک طرف بھی پاکستانی مار رہا ہے, دوسری طرف بھی مسلمان مر رہا ہے, اور پھر ہمارے فوجی بھائیوں کو مر رہا ہے. آج آپ دیکھ لو جو ایک ایسا واقعہ پشاور میں ہوا جس میں میرا خیال پوری دنیا روئے گی, پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام مائیں بہنیں بچے رو رہے گے. تو اس کے جو اثرات ہیں یہ کس جگہ سے اٹھے, اس پہ سوچنا چاہیے. اور اگر ہم اس چیزوں کو بندوق کے نوک پہ ختم کریں گے تو میرا خیال یہ جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہوگی. پہلے ہم مذاکرات کریں, ان لوگوں کی سنیں اور پھر ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو راستہ ٹھیک ہے, امریکہ نے ہم پہ دھوکہ کیا, امریکہ کا مقصد اسلام نہیں تھا, اس کا مقصد روس کا خاتمہ تھا, لیکن ہم تو ایک فکری اور نظریاتی طور پر لڑ رہے تھے.
جی بالکل ٹھیک ہے,
سمجھانا چاہیے تھا.
بہت بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب, بہت بہت شکریہ. امین شہیدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے.
دیکھیں مذاکرات ان سے جو آپ کی ریاست کی رت کو تسلیم کریں, جو اسلحہ زمین پر چھوڑ دیں, کہیں ٹھیک ہے ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں, جو بے گناہوں کے قتل سے ان معصوم بچوں کے قتل میں مجھے یہ بتائیں کہ کون سی منطق, کون سی عقل, کون سا نظریہ, کون سا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بے گناہ معصوم اسکول کے بچوں, پھولنے سے بچوں کا قتل عام کرتے ہوئے جس بربریت اور وحشت کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان سے آپ کہیں مذاکرات؟ یہ مذاکرات نہیں ہیں. مذاکرات ان سے ہو سکتے ہیں جو آپ کے دین کی بنیادوں سے واقف ہوں, جو کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارے یہ مطالبات ہیں, آپ کہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں, ان پر گفتگو ہو. جہاں پر وہ اس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ حکومت کی رٹ کو تسلیم کر لیں, ریاست کی رٹ کو تسلیم کر لیں, پاکستان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کر لیں, پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں.
حکومت کی بھی تھوڑی سی ناکامی ہے اور صوبائی حکومت کی بھی تھوڑی سی ناکامی ہے. آپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں.
بالکل جی, ہم یہ مانتے ہیں بنیادی طور پر یہ جو داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو یہ وفاق حکومت بناتے ہیں, اور میرے خیال میں تمام خرابیاں جو ہیں یہ پالیسیوں کی خرابی کی وجہ سے ہیں کہ ہماری پالیسی ایسے بنے ہیں جس میں ہم ایک مظلوم اور مفتوح قوم کے حیثیت سے ہمارا وہ حیثیت ہے.
مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, کوئی گنجائش نکل سکتی ہے
مذاکرات میں؟ جیسا انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا جو وہ ٹیررزم چھوڑ لے, وہ یہ جو وحشیانہ فعل کرتے ہیں ان کو چھوڑ لے, تو اس کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے.
ٹھیک سر, میرا نقطۂ نظر مذاکرات کے حوالے سے یہ ہے کہ جو نام نہاد مجاہدین کے جو فکری قائدین پاکستان کے اندر موجود ہیں, جن کے مدارس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, ان کو ایک لائن میں بٹھا کر ان سے مذاکرات کیے جائیں کہ آپ کے یہ بچونگڑے اور بچے یہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنے ہیں, بچوں پر وحشت و بربریت پھیلائی ہے, پورے پاکستان کو نشانہ ستم بنا رہے ہیں, ان کا بندوبست کریں. یعنی فکری مارج
آپ بھی ان کے ہمدرد ہیں.
ہماری ہمدردی اس حد تک ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اگر پاکستان کی مسلح افواج نے آغاز کر دیا ہے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو ان کے فکری قائدین تھے ان کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کیے جا سکتے. اب مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اب مذاکرات ان کے جو پاکستان کے اندر یا بیرون پاکستان کے اندر جو ان کے حمایتی لوگ موجود ہیں, ان کے فکری قائدین ہیں جن کے مدارس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, ان
کو گنجائش نہیں رہی. لیکن تصادم کے نتیجے میں جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ, آپ نے کہا نا کہ ان کے حامی موجود ہیں, نیک نیتی سے موجود ہیں یا کسی بھی حوالے سے موجود ہیں, بہت سے لوگ نیک نیتی سے بھی شاید موجود ہوں, تو آپ جب تک ان کی پاور بیس اور ان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ کٹ نہیں کر پاتے, تب تک آپ کو مذاکرات کے علاوہ کیا کریں گے؟
کہ جو ان کے قائدین ہیں, مفکرین ہیں, جن کے مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا, ان سے مذاکرات کیے جائیں کہ آپ کے یہ بچے جو مجاہد کے نام پر اسلام کو قبر سے نافذ کرنا غلط طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ان کا اہتمام کریں, ان کا بندوبست کریں. یعنی قومی دائرے میں جس طرح امین مشیدی نے کہا کہ جو پاکستان کے آئین کو مانے, پاکستان کے دستور کو مانے, پاکستان کے جھنڈے کو سلام کریں اور ہمارے موجودہ نظام میں بہتری کی اصلاح کی گئی گنجائش پیدا کریں, کوشش کریں, میں سمجھ ان سے مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا جائے.
میں ایک پہلی بات تو یہ کہ طالبان داعش کا دوسرا فیس ہے پاکستان میں, اور بالکل اسی طرح داعش کر رہے ہیں اٹراسٹیز, لوگوں کو بٹھا کے گولیاں مار کے ان کی لاشیں گھسیٹنا, وہی سارا کچھ وہاں شام اور عراق میں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی اس میں خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں. ہم بہت کہتے ہیں کہ جی بڑی کوآرڈینیشن ہے اور ان میں یہ ہے اور وہ ہے, اتنے آرگنائز طریقے سے 6 کے 7 بندے ایف سی کی یونیفارم میں اسکول میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کو کوئی مطلب ہے, آفٹر آل ان کی لنکس ہوتے ہیں, ان کی سورسز ہوتی ہیں, انہیں بھینک تک نہیں ہوئی, کچھ پتہ نہیں چلا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے سے وارننگ دیتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ ٹارگیٹ کیا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, سو پلیز بی کیئرفل. دوسری بات, جو صوبائی حکومت ہے وہ تو 4 مہینوں سے دھرنوں میں ہے, ان کے وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, سو صوبائی حکومت کی ریٹ صوبے کے اوپر بہت کمزور پڑ چکی تھی, وہاں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ہم اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کے باوجود یہی سارا, اب ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں, سارے وہی نعرے لگیں گے, وہی باتیں ہوں گی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دوں گے, ہفتے کے بعد سب بھول جائیں گے اور پھر لڑائی وہی شروع ہو جائے گی کہ جی آپ نے, سوری سر, آپ نے الیکشن ٹریبیونل بنانا ہے یا نہیں بنانا, یہ ہلکے کھلوانے ہیں یا نہیں کھلوانے. اس وقت آپ کا سب سے بڑا پرابلم دہشت گردی ہے اور یہ طالبان, میں شہیدی صاحب سے بھی اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں جو پاکستان کی ریٹ مانے یا آئین کو مانے. بھائی جو پاکستان کا آئین مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لڑائی کیوں کریں گے؟ ان کے مطالبات کیا ہوں گے؟
تو جو لڑائی نہیں کریں گے ان سے آپ مذاکرات کیوں کریں گے؟
تو ان کے ساتھ
مذاکرات تو انہیں سے کریں گے جو آپ سے ناراض ہیں اور جھگڑ رہے ہیں.
ہاں جھگڑ رہے ہیں آپ سے, اور ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ دین اسلام کو یہاں پہ اسلامی, جو ان کا
داعش کی دو دفعہ بات کی, آپ کو لگتا ہے یہ داعش آ رہی؟ کیونکہ میں ایک بات کر لوں, طالبان کی طرف سے آج تک اس طرح بچوں کو ہٹ نہیں کیا گیا, پچھلا ایک عرصہ ہے ان کی طرف سے جب بھی ٹارگٹ ہٹ کیا گیا
داعش کر رہی ہے.
یہ ایک داعش والا ایک
داعش میں آ رہا ہے
جی, تو کیا یہ داعش کی کمانڈ میں سمجھے, یہ ایک نیا یا انہوں نے داعش کے پیٹرن کو,
ان کا ایک ترجمان تھا طالبان کا شاہد اللہ شاہد, اور پھر وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ڈکلیئر کر کے گیا کہ میں داعش میں جا کے شامل ہو رہا ہوں. تو داعش کا فلسفہ تو یہاں چل رہا ہے, بٹ طالبان داعش کا دوسرا فیس ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں داعش کو یہاں
سے بات علی کرے صاحب کی بات سے, یہ خوفناک ایک نیا عنصر آیا ہے.
بالکل خوفناک ہے, اور یہ ہے کہ چونکہ پورا انفارمیشن تو ہمیں نہیں ہے, پورا قوم کو نہیں ہے, بھارت اور اگر ایسا ہو تو
یہ انفارمیشن 125 مار گئے
یہ
125 کے مرنے کی انفارمیشن تو ہے نا آپ کے پاس؟
بالکل
85 بچوں کے مرنے کی انفارمیشن بھی آپ کے پاس
ہے. انتہائی وہ انہوں نے انتہائی جو ظالمانہ کام کیا ہے, تو بہت ظلم کیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں داعش ہو یا طالب ہو.
میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا.
اچھا,
جو فکری بنیادیں فراہم کرتے ہیں وہ مذہبی رہنما ہی کرتے ہیں, اچھی یا بری, فالوور تو بیچارہ جذباتی نوجوان ہوتا ہے. مولانا رسل صاحب نے جو بات کی کتاب کی, آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے اندر اس پر بہت سی بحث ہوئی, کیا بحث ہوئی؟ ڈو یو ڈس اون یور سابق کبیر سٹیٹمنٹ؟
نہیں, اس نے یہ ایکسپلینیشن دیا کہ میں نے خاص کر اس کے لیے کہا تھا, کشمیر کے لیے, کہ کشمیر میں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے تو اس کی مزاحمت کرنا چاہیے. اس کا یہ ایک بات تھی کہ میں نے اس کے لیے کہا تھا. تو یہ دوسری بات ہے
سر, اگر اجازت ہو.
جی جی جی,
آخری منٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح اجتماعی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی ہے, وہ آرمی پبلک اسکول ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے آئی بھی موجود ہے, آئی ایس اے موجود ہے, ایم آئی موجود ہے, اسپیشل برانچ, بے شک وہ سبب ہے سارا.
ٹھیک,
ہمیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے.
شہری صاحب, پاکستان ایک امہ کا پارٹ ہے یا ایک نیشن سٹیٹ ہے؟
دیکھیے, دو حیثیتیں ہیں,
کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دو برادر مسلم ممالک نے اپنی لڑائی میں برباد کر دیا.
دیکھیں, طالبان دو برادر مسلم ممالک نے نہیں بنائی, القاعدہ دو برادر مسلم ممالک نے نہیں بنائی, لشکر جنگوی دو برادر مسلم ممالک نے نہیں بنائی. یہاں پر جو آج تک اس حساب سے سنی کو مارا گیا, شیعہ کو مارا گیا, دیوبندی اور بریلویوں کو مارا گیا, نشتر پاک میں 65 علماء کو مارا گیا, یہ دو برادر مسلم ممالک کا مسئلہ نہیں تھا, یہ ایک آئیڈیالوجی تھی جس کو سعودیوں نے فنڈ کیا, جس کو امریکیوں نے فنڈ کیا. آج جب داعش کی آپ بات کرتے ہیں, کیا داعش کے پیچھے 5 ممالک نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کیا اس میں قطر نہیں ہے, کیا اس میں ترکی نہیں ہے, کیا اس میں سعودی نہیں ہے, کیا اس میں اسرائیل نہیں ہے, کیا اس میں امریکہ نہیں ہے, کیا ابھی
فکری مسئلہ
ظاہر ہے, فنڈ کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے ایک خاص آئیڈیالوجی کا سہارا لیا گیا ہے,
وقت
جس کا اعتراف آپ کی ہنری کلنٹن نے کیا کہ ہمیں سعودی برانڈ آف اسلام سے ہم نے یہ کام لینا تھا.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. سارے مہمانوں کا میں مشکور ہوں, صاحب آپ کا, رامی صاحب آپ کا, شہری صاحب آپ کا, سزا صاحب آپ کا, آپ کا بہت شکریہ. تشریف ہے ناظرین, جب بچے مر گئے اس کے اوپر آپ جتنی بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر لیں, لمبی چوڑی کر لیں, ان ماؤں سے جا کے پوچھئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں جن کے گھروں میں لاشیں پڑے ہیں, اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور جواب میں ان کے گھر لاشیں آ گئے. فرات کے کنارے مرنے والے کتے کا حساب اگر سیدنا عمر سے لیا جا سکتا ہے, تو الیکشن کے تھیلے کھولنے سے ڈرنے والے حکمرانوں سے بھی ان لاشوں کا حساب کبھی تو لیا جائے گا. آپ کی پالیسیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ کوئی ڈیسیجن ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہو اور صرف کارروائی ڈال رہے ہو. اللہ حافظ.